الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. یہ حدیث شریف ہے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے عطا کرے اللہ کے لیے روکے یعنی نہ دے اور اللہ کے لیے محبت کرے اللہ کے لیے بغض رکھے, یہ چار باتیں ذکر فرمائیں. اس کے بعد فرمایا جس میں یہ چار باتیں جمع ہو جائیں بس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. ایمان کامل کی یہ چار علامتیں ہیں. من آتا للہ, اللہ کے لیے دینا, کسی کو ہدیہ دیا, پیسے دیے, یہاں تک کہ اگر سودا وغیرہ خریدتے وقت دکاندار کو پیسے دیے تو بھی یہ نیت کی کہ میں بیع کر رہا ہوں, بیع جس کا شریعت نے حکم دیا ہے, جیسے شریعت نے حکم دیا ویسے بیع کر رہا ہوں, یعنی صحیح چیز خرید رہا ہوں, شراب نہیں خرید رہا اور جائز چیز خرید رہا ہوں, جائز طریقے سے پیسے دے رہا ہوں, تو یہ بیع ہے, خرید و فروخت یہ شریعت کے حکم کے مطابق ہے, تو میں اس کے مطابق ایسا کر رہا ہوں, لہذا یہ وآتا للہ میں داخل ہے. من آتا للہ میں اللہ کے لیے دینا, کسی کو ہدیہ دینا اللہ کے لیے دینا, ہاں رسم و رواج کے لیے نہیں, وہ اس میں داخل نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہدیے دیے جاتے ہیں وہ عام طور پہ, ویسے ہمیں کوئی خیال نہیں آتا ہدیے دینے کا, ہاں جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو آتے ہیں, یہ سیدھا سیدھا رسم و رواج ہے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں نے بھی تو ہمارے ہاں جب شادی ہوئی تھی تو اتنا دیا تھا, ہم ان کو نہیں دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی اور بے عزتی ہوگی, لوگ کیا کہیں گے, فلاں کیا کہے گا اگر میں نے نہیں دیا. بس اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے ہوتا تو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہ ہوتی ہے. یہ ہے اصل میں رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی دیا جاتا ہے, نہ دیا جائے تو فلاں آدمی سوچے گا کہ پتہ نہیں کیا اس کے ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا. تو یہ من آتا للہ میں نہیں ہوا. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت عجیب علامت بیان فرمائی ہے کہ اگر اللہ کے لیے کوئی چیز دی جائے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے. سورہ دہر میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کھانا کھلاتے ہیں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. کہ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے لیے, مسکین کو بھی, یتیم کو بھی اور اسیر کو یعنی قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وہ ان کو ذرا اوپر اس کو کہیں نیچے نہ دیکھیں, اوپر دیکھیں تو جو سے تو, اور کھانا کھلاتے وقت یا زبان سے کہتے ہیں یا دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ تو ہم اس کھانے کی تم سے جزا یا بدلہ مانگتے ہیں اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ تم شکریہ ادا کرو. دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں، بس یہی دو چیزیں علامت ہیں. اگر اللہ کے لیے کھلایا گیا کھانا ہے، اللہ کے لیے کسی کے اوپر کچھ احسان کیا، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی، تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کے دل میں بدلے کی خواہش نہ ہو کہ یہ بھی ہمیں بدلہ دے، پلٹ کر یہ بھی ہمیں کچھ اسی طرح ہمارے اوپر احسان کرے، ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرے. اور اگر اس نے شکریہ ادا نہیں کیا، جزاک اللہ نہیں کہا یا آپ کا بہت بہت شکریہ یہ نہیں کہا، تو ہمیں برا لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بس یہ دو علامتیں ہیں آتا للہ کی، من آتا للہ کی، یہ دو علامتیں ہیں. اللہ کے لیے کسی پہ احسان کیا، اللہ کے لیے کسی کو کوئی چیز دی، ہدیہ دیا، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی، تو بدلے کی خواہش نہ ہو اور نہ ہی شکریہ کی خواہش ہو. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری شریعت اتنی مکمل، ہمارا دین اتنا مکمل ہے کہ احسان کرنے والے سے، بھلائی کرنے والے سے، ہدیہ دینے والے سے، اچھائی کرنے والے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان دو چیزوں کی بالکل سوچنا بھی چھوڑ دو، ان دو چیزوں کے بارے میں کہ میں بھلائی کر رہا ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں تو یہ مجھے بدلہ دے اس کا، یا بدلے کی میں توقع رکھوں، اور دوسرے شکریہ کی بھی توقع نہ رکھو. دوسری طرف جس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی ہدیہ دیتا تھا، حضور پلٹ کر واپس اس کو بھی ہدیہ دیتے تھے. اور یہ بھی فرمایا کہ شکریہ ادا کرو، لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. جو احسان کر رہے ہیں اس سے یہ کہا جا رہا ہے تم بدلے کی، شکریہ کی توقع بھی مت رکھو. جس کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے اس سے یہ کہا جا رہا ہے تم کچھ بدلہ دو، تم بھی اس کے ساتھ. حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، لیجئے قرآن کی آیت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلائی کا بدلہ کیا بھلائی کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دو، تم بھی کچھ بھلائی کرو اس کے ساتھ اور شکریہ ادا کرو. جس کے اوپر، جس کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہے، جس کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ اچھائی کی جا رہی ہے، اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی کچھ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر لو اور تم بھی اس کا شکریہ ادا کرو. ادھر اس سے یہ کہا جا رہا ہے تم ان دو چیزوں کی توقع مت رکھو. تو دیکھیں دین کتنا مکمل ہے، اگر دونوں طرف سے اس پر عمل ہو، کہیں سے کوئی کمی رہ جائے تو کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. اگر دینے والے نے شکریہ ادا نہیں کیا، جس کے اوپر احسان کیا گیا اس نے شکریہ ادا نہیں کیا، اور دینے والے نے اللہ کے لیے دیا تھا، احسان کرنے والے نے اللہ کے لیے احسان کیا تھا، وہ کہے گا میں نے کوئی شکرے کے لیے تھوڑی کیا ہے، اللہ کے لیے کیا تھا. نہیں، اس نے شکریہ ادا کیا، نہیں کیا کوئی بات نہیں، ہمیں کچھ احساس بھی نہیں ہے، وہ تو یوں کہے گا اگر اس نے اللہ کے لیے کیا ہے. اور اگر جس کے اوپر احسان کیا گیا اگر اس کو ذرا بھی ہے، اس میں حص ہے، تو وہ شکریہ ادا کرے گا. نہ کرنے پر اس کو خود محسوس ہوگا کہ بھائی میں نے اس کا شکریہ نہیں ادا کیا. جل یا بدیر وہ کچھ نہ کچھ تحسین کے کلمات کہہ دے گا یا معذرت کرے گا کہ بھائی میں نے اس وقت شکریہ نہیں ادا کیا، آپ کا مجھ سے بہت کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی. بہرحال ہمارا دین بہت مکمل ہے الحمدللہ. تو یہ من آتا للہ، ہمارے جو رسوم و رواج ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ لکھا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے نیوتا اس کو کہتے ہیں. اکثر خاندانوں میں جو لین دین ہوتا ہے شادی کے موقع پہ، اس کو لکھا جاتا ہے. علماء سے پوچھیں، یہ سود کے حکم میں لکھنے والے پر بھی لعنت ہے، دینے والے پر بھی لعنت ہے، اور لینے والے پر بھی لعنت ہے سود کا. اس لیے کہ یہ لکھا اس لیے جاتا ہے کہ ہاں بھائی انہوں نے اتنا دیا ہے، اب ان کا کوئی موقع آئے گا تو ہمیں کتنا دینا ہے اس سے اندازہ ہوگا ان پیسوں سے. اور یہی تو غلط ہے, یہی تو سود ہے کہ ہم کچھ اس سے زیادہ دینا ہے, انہوں نے دے دیا تو ہم کچھ اس سے زیادہ دیں گے. تو اس کو لکھا جاتا ہے خاندان کے بڑے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اسی رو میں بہہ جاتے ہیں. بہت سے لوگ خاندان کے بڑے کہلاتے ہیں اور اس کو وہ بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم خاندان کے بڑے ہیں. بھائی بڑے ہونا تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ سے پوچھو گی کہ آپ کے نیچے خاندان والے سب آپ سے چھوٹے ہیں آپ بڑے ہیں تو یہ کیا کچھ ہوتا رہا آپ کی موجودگی میں؟ آپ نے منع کیا؟ آپ نے ان کو روکا؟ چلیے آپ علماء کے فتوے لے کر ان کو دکھا دیتے کہ یہ فلاں عالم کی دیکھو یہ تحریر ہے, یہ جو تم لوگ کر رہے ہو یہ غلط ہے, اس سے بچو. لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا. نہ ہماری خوشیوں کے موقع پر ہم اتباع سنت اور شریعت میں اتباع سنت اور شریعت کرتے ہیں, نہ ہی غمی کے موقع پر اتباع سنت اور شریعت ہے. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت نے کہ ایک نواب صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ بہت جاگیردار نواب تھے تو بیٹے کو اللہ نے کچھ حصہ عطا فرما دی تھی. تو تیجا ہوا, تین دن کے بعد جو ہمارے یہاں تیجا ہوتا ہے, ظاہر ہے یہ بھی رسم ہے, دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دسواں, بیسواں اور تیسواں, پھر چالیسواں, پھر برسی, تو یہ سب رسومات ہیں, دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو وہ جب تیجے کا کھانا ہوا, خوب لوگوں نے بہت عمدہ کھانا بنایا گیا, لوگوں نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا. تو اس نے کہا, کھڑے ہو کر کہا, افسوس ہمارے والد کا انتقال ہو گیا. کھانے کے دوران اس نے یہ بات کہی, افسوس ہمارے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ کتنے مزے لے لے کے بوٹیاں کھا رہے ہیں. اب یہ بات جو کہی تو سب کو سانپ سونگ گیا, تو کھانا چھوڑ دیا سب نے کہ یہ کیا بات ہو گئی. تو پھر اس نے یہ بات کہی کہ بھائی دیکھو یہ سب رسوم و رواج ہیں, ہم نے یہ نہ کیا جائے تو لوگ برا مانتے ہیں, اور کرنا اگر کیا جائے تو شریعت کے خلاف ہے, اللہ کو برا لگے, اللہ ناراض ہوتے ہیں. لہذا اس کے اس عمل سے, چونکہ اللہ کے لیے عمل تھا, کھانے سے روکا, کھانا دیا بھی اور کھانے سے روکا بھی, اور چونکہ اس نے اللہ کے لیے ایسا کیا کہ نکیر کی کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں, تو خاندان کے بڑے جمع ہوئے, انہوں نے کہا ہاں بھائی بات تو صحیح ہے کہ یہ تو چلو نواب کا بیٹا ہے اور جو دوسرا کوئی غریب مر جائے اس کے اوپر اچھا خاصا بوجھ آ جاتا ہے کہ اتنے سارے مہمانوں کو کھانا بھی کھلانا ہے. ایک تو یہ غم ہے کہ باپ یا ماں رخصت ہو گئی دنیا سے, دوسرا اب یہ فکر ہے کہ اب ان کو کھانا بھی کھلانا ہے آنے والے مہمانوں. اعلان کیا جاتا ہے بھائی کھانا کھا کے جائیں سب لوگ. ان کو بھی پتا ہے میت کے گھر والوں کو, اگر ہم نے نہیں کہا تو ہماری ناک کٹ جائے گی, لوگ کہیں گے لوگ کھانا بھی نہیں کھلایا. بھائی کھانا آپ کے لیے تھوڑی ہے, وہ یہ کھانا تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو میت کے گھر والے ہیں, خاص گھر والے, اس کی بیوی, اس کے بیٹے بچے وغیرہ, یا وہ رشتے دار ہیں جو دوسرے شہر سے انتقال میں ہی آئے ہوئے ہوں, جو اس شہر میں ہی رہتے ہیں ان کے لیے تھوڑی یہ کھانا یہ. مگر وہ ان کے لیے بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی سب کھانا کھا کے جائیں, اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نہ کریں تو ہماری ناک کٹ جائے گی, لوگ ہمیں برا کہیں گے. تو یہ من آفان اللہ میں کہاں داخل ہوا, پیسہ الگ خرچ ہوا, محنت الگ ہوئی, اور الٹا وبال کا اندیشہ اللہ کے. لہذا بھائی اپنے اپنے خاندانوں میں اس چیز کو ختم کریں, نرمی سے بات کریں, سمجھائیں محبت سے, پیار سے, نرمی کے بول سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. سمجھائیں بھائی یہ ہم لوگ سب غلط کر رہے ہیں, یوں بھی نہ کہیں تم لوگ غلط کر رہے ہو. بھائی ہم لوگوں کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں، یہ غلط ہے. یہ جملہ ذرا اپنائیت کا ہے، بھائی تم لوگ غلط کر رہے ہو، یہ جملہ ذرا چپتا ہوا ہے. اور یوں کہیں بھائی دیکھو یہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں نا یہ غلط ہے، ہمارے درمیان یہ چیزیں جو رائج ہو گئی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور علماء سے پوچھ لیا جائے، انہوں نے اس سے منع کیا ہے. اب اتنی بات کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو آج کل ہدیوں میں، تحفوں میں، احسان بھلائی کرنا اس میں اللہ کے لیے نہیں رہا. یہ صاف صاف کہتے ہیں لوگ، ہم نے اس کے ساتھ یہ بھلائی کی، اس نے تو شکریہ تک ادا نہیں کیا. بھائی آپ نے شکریہ کے لیے کیا تھا یا اللہ کے لیے اس کے اوپر احسان کیا تھا؟ یا ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم نے تو اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا. جو کچھ بھی کیا ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرماتے ہیں سلمن قطعک واف امن ظلمت و احسن الى من اساء الیک. سلمن قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. واف امن ظلمت، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. یہ تین اصول بیان فرمائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سلمن قطعت، جو تم سے توڑے تم جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. سچ بتائیے، اگر ہم سب اس پہ عمل کرنے لگیں تو یہ معاشرہ جنت نہیں بن جائے گا؟ ایک ایک کر کے ہم سب اس پہ عمل، یہ صرف ان تین چیزوں پر، جو ہم سے توڑ رہے ہیں ہم اس سے جوڑیں، جو 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 ہمارے اوپر ظلم کرے ہم اس کو معاف کر دیں، اور جو ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں، کچھ ہدیہ تحفہ دے دیں. معاشرہ جنت بن جائے، یہی ایک حدیث کافی ہے معاشرے کو جنت بنانے کے لیے، اور دیگر آیات اور احادیث تو اپنی جگہ عام ہیں. صرف یہی ایک حدیث اگر ہم سیکھ لیں، عمل کر لیں تو یہی کافی ہے ہمارے لیے. لیکن اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے احسان کرنا، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنا، یہ اب نہیں رہا. الا ماشاءاللہ، بس اس کی علامت میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی. اس کی علامت یہ دو چیزیں ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ کے لیے کسی مخلوق کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، ہدیہ دیا ہو، احسان کیا ہو، تو نہ تو آپ اس سے جزا کی امید رکھیں یعنی بدلے کی، اور نہ ہی شکریہ کی امید رکھیں. بس تب تو یہ اللہ کے لیے ہے، ورنہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. لہذا احسان کر کے اپنے دل کا جائزہ بھی لیں، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اپنے دل کا جائزہ لیں، کرتے ہوئے بھی لیں کہ میں اس لیے تو نہیں کر رہا کہ یہ مجھے بھی بدلہ دے اس کا، میں اس لیے تو نہیں کر رہا کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے. ان دو چیزوں کے اعتبار سے جائزہ لیں اپنے دل کا. اگر یہ دو چیزیں ہیں تو ان کی اصلاح کیجئے، اپنا جذبہ درست کریں، پھر احسان کریں، پھر ہدیہ دیں. من آتا للہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے دینا یا اللہ کے لیے احسان کرنا، اللہ کے لیے بھلائی یا اچھائی کرنا. ومنع للہ، اور اللہ کے لیے ہی رک جائے، نہ دے کسی کو، اللہ کے لیے نہ دے. کوئی چیز، کوئی کسی نے آپ سے پیسے مانگے کہ فلاں کام جو ناجائز ہے، شریعت میں ناجائز ہے، اس کام کے لیے پیسے مانگ رہا ہو کوئی آپ سے، آپ کا عزیز ہے، دوست ہے، بچہ ہے، تو آپ اس کو اگر نہ دیں تو یہ نہ دینا اس وجہ سے کہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اسی کے لیے مانگ رہا ہے تو یہ نہ دینا وہ منع للہ میں داخل ہے. اللہ کے لیے منع کیا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ نافرمانی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا. یا بطور رسم و رواج کے اس کو لکھا جا رہا ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ پرچوں پر لکھا جاتا ہے, کاپی بنائی جاتی ہے پھر لکھا جاتا ہے, ہاں بھائی لکھنا بھائی فلاں نے اتنے پیسے دیے نکاح کے موقع پہ, شادی کے موقع پہ, یا فلاں کوئی حج کر کے آئے تو اس کے اوپر, یا کوئی اور خوشی کا موقع, اس کو لکھا جاتا ہے. اب کسی کو یہ مسئلہ پتہ چل گیا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے اور یہ نیوتا اصل میں سود کی ایک قسم ہے, یہ جو لکھا جاتا ہے کاپیوں میں کہ فلاں نے اتنے پیسے دیے بچی کی شادی میں اور یا بیٹے کی شادی میں, تو یہ نیوتا ہے, یہ سود کے حکم میں ہے. تو اب کوئی بچے اس نے پیسے نہیں دیے یہی سوچ کر کہ یہ تو سود کا حکم ہے اس لیے میں گناہ سے بچنے کے لیے نہیں دے رہا, تو یہ وہ منع للہ میں داخل ہے. اور یہ تو بہت پکا اخلاص ہے, اس لیے کہ اس کو باتیں سننے کو ملیں گی بہت, فلاں نے پیسے نہیں دیے, اب یہ برداشت کر رہا ہے اللہ کے لیے, ساری ذلت کو رسوائی کو برداشت کر رہا ہے. نہ لو نام الفت, جو خودداریاں ہیں بڑی ذلتیں ہیں بڑی خواریاں ہیں, اللہ کی محبت کا نام مت لو. اگر خودداری ہے تو اللہ کی محبت کا نام مت لو. اپنے اوپر نظر رکھنی ہے, اپنا ایک بھرم قائم رکھنا ہے تو اللہ کی محبت کا نام بھی مت لو, کیونکہ اللہ کے راستے میں تو بڑی ذلتیں اور خواریاں اٹھانی پڑتی ہیں آدمی کو, بڑی ذلتیں ہیں بڑی خواریاں ہیں. جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان, جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا, میرے باغ دل میں وہ گل کاریاں ہیں. جب آدمی ان مراحل سے گزر جائے تو پھر اللہ کا تعلق اللہ کی نسبت حاصل ہوتی ہے, وہ گویا پھر دن رات جنت میں ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے بڑی ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں. فلاں یہ کام اچھا انہوں نے پیسے بچائے ہیں اپنے, اب وہ اس نے تو اس لیے نہیں دیا کہ یہ نیوتا ہے اور سود کا حکم رکھتا ہے اس لیے نہیں دیا, اب کہہ رہی نہیں انہوں نے پیسے بچائے, شریعت کا تو خالی بہانہ لیا ہے, سہارا لیا ہے شریعت کا. ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں. ان تمام باتوں کو آدمی برداشت کرے, یا کسی وہ تقریب ہے ایسی جس کے بارے میں پہلے سے پتا ہے کہ وہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی, پہلے سے ہی پتا ہو کہ وہاں نافرمانی ہوگی, گانے بجائے جائیں گے, عورتوں کا اور مردوں کا مکس گیدرنگ جس کو ہم کہتے ہیں, ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا, اگر پہلے سے پتا ہے تو پھر وہاں جانا ہی جائز نہیں. اب یہ جو نہیں گیا اور باتیں سننی پڑی, یہ وہ منع للہ ہے, رکا اللہ کے لیے رکا کہ اللہ ناراض ہوں گے. ہاں وہاں جا کر پتا چلا کہ یہ پہلے سے پتا نہیں تھا, پہلے سے امید یہی تھی کہ ایسا ہی ہوگا کہ پردے کا انتظام ہوگا اور کوئی نافرمانی نہیں ہوگی, لیکن وہاں جا کر پتا چلا کہ یہ تو یہ نافرمانی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم توڑا جا رہا ہے. تو اگر غیر عالم ہے, مقتدا نہیں ہے, غیر عالم ہے, تو وہاں اس کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ وہ باہر وہاں موقع سے اٹھ کر کہیں اور چلا جائے. ہال میں نافرمانی ہو رہی ہے فرض کر لیں, تو ہال سے اٹھ کر اس کے باہر آ کے بیٹھ جائے, اور مقتدا ہے تو سیدھا سیدھا چلا آئے واپس, اس کے لیے گنجائش نہیں وہاں ٹھہرنے کی. مثلاً عالم ہے, مسجد کا امام ہے وغیرہ, تو اس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں, اس کو چاہیے کہ فوراً وہاں سے اپنے گھر آ جائے. ہاں غیر عالم کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ وہ وہاں چلا جائے باہر, اس موقع سے ہٹ کر دوسرے کمرے میں چلا جائے جہاں معصیت نافرمانی نہ ہو رہی ہو, یا ہال میں ہو رہا ہے تو ہال سے اٹھ کر باہر, جو وہاں سیٹیں باہر بھی رکھی ہوتی ہیں بعض اوقات, وہاں آ جائے. اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک طرح سے الگ بھی نہیں ہوا اور ایک طرح سے الگ ہو بھی گیا. سانپ بھی مر جائے گا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی, ایسا بھی کر لیں. لیکن اگر پہلے سے پتا ہو تو وہاں جانے کی اب اجازت نہیں ہے. ہاں چاہے کوئی کتنی باتیں بنائے اور کتنا ہی کچھ برا کہے, اس کے لیے رکنا پڑے گا, اس سے رکنا پڑے تو یہ ہے وہ منع اللہ, اللہ کے لیے رو. اب پتا چلے گا کہ اللہ کے لیے کام کرنا آتا ہے یا نہیں آتا, اللہ کے لیے رکنا آتا ہے یا نہیں آتا. کسی چیز سے جہاں مخلوق کی ملامت اٹھانی پڑے, یہ بہت بہت زیادہ. اسی لیے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئتی شہید, جو میری امت کے فساد کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے, میری سنت کو زندہ کیا اس نے امت کے فساد کے دور میں. فساد کے دور سے کیا مراد ہے؟ جب سنت پر عمل کرنے میں لوگ فقرے کستے ہوں, سنت پر عمل کرنے کا لوگ برا مناتے ہوں, سنت پر عمل کرنے میں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوں, تحقیر کرتے ہوں, تو اس وقت سنت پر عمل کرنا, یہ فرمایا 100 شہیدوں کے برابر اجر ملتا ہے, 100 شہیدوں کے برابر. وجہ اس کی کیا ہے؟ جو بھی ملے گا آپ سے کہا اچھا فلاں تم فلاں مولوی صاحب کے ہتھے چڑھ گئے ہو, فلاں تم وہاں بیٹھنے اٹھنے لگے ہو, یہ تم مولوی کب سے بن گئے, کب سے تم یہ 1400 سال پرانی باتیں کرنے لگے. ہر بھات بھات کی بولیاں لوگ بولیں گے, جس کے جو منہ میں آئے گا بولے گا. اب سب بول رہے ہیں تو سب کے بولنے سے چوٹ لگ رہی ہے دل پر, دل پر آرے چلتے ہیں, اور اس کو اللہ کے لیے برداشت کیا, رکا رہا, لیکن غلط کام کرنے سے رکا رہا اور صحیح کام پر جمع رہا. یہ ہے وہ منع اللہ. اب پتا چلے گا کہ اللہ کے لیے رکنا آتا ہے یا نہیں آتا. اور ایسے نہیں کہ لوگوں نے کہا تو ان کو جواب دے دیا, ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیں میں اس موقع پر اصول بتایا کرتا ہوں, اس اصول کا ذرا لحاظ رکھیے کہ شریعت پر عمل میں سختی ہو, مخلوق سے رویے میں نرمی ہو, تب تو وہ عمل اللہ کے لیے آپ کا رکنا ہوا, وہ عمل اللہ کے لیے ہوا, ورنہ وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہوا. آپ کو کسی نے کہا, آپ نے بھی پلٹ کے جواب دے دیا, تم بھی تو ایسے ہی ہو اور تم فلاں ہو, تم تو بے دین ہو. اللہ اکبر, کیا پتا اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ آپ سے بلند ہو. شریعت پر عمل میں سختی اور شریعت پر سختی سے عمل کرنے میں جو مخلوق رکاوٹ بن رہی ہو اس سے رویے میں نرمی, یہ اصول ہے. تب تو اللہ کے لیے ہوا شریعت پر چلنا, اللہ کے احکامات پر عمل کرنا, اللہ کی نافرمانی سے رکنا, ورنہ مشکل ہے کہ اللہ کے لیے ہو, خطرہ ہے کہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے, اسی لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 100 شہیدوں کے برابر, 100 آدمی اس کو ملیں گے, 100 کے 100 یہ بولیں گے یہ کیا کر لیا تم نے, یہ کیا حلیہ بنا لیا تم نے, شادی کی اپنی بیٹی کی, ایسے کرتے ہیں شادی, ذرا کر کے تو دکھائے کوئی. جیسی شادی مولانا زکریہ رحمہ اللہ نے کی ہے, وہ مجھے بہت تمنا تھی مولانا عاقل صاحب سے ملاقات کی. ان کے داماد جو ہے نا مولانا عاقل صاحب اب بھی حیات ہیں, اگرچہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ کی. اب تو کوئی سوچ نہیں سکتا ایسی شادی کرنے کو, بڑے بڑے نہیں سوچ سکتے. جمعے کی نماز میں ان سے فرمایا مولانا عاقل صاحب سے, میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھا, اتنے بڑے آدمی کا رشتہ, ان کی بیٹی کا رشتہ. فرمایا اثر کے بعد آ جانا, مسجد میں نکاح ہو جائے گا, مغرب کے بعد رخصتی ہو جائے گی. اور گھر تشریف لائے, اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ فلاں بیٹی کا میں نے نکاح کر دیا ہے. حضرت شیخ کی 8 بیٹیاں تھیں اور 4 بیٹے تھے پہلی بیوی سے, 2 شادیاں ہوئی تھیں, ایک دوسری شادی مولانا الیاس صاحب کی بیٹی سے ہوئی تھی, ان کی صاحبزادی سے ہوئی تھی, اس سے بھی اولاد ہوئی. تو اب فرمایا فلاں بیٹی کا میں نے رشتہ طے کر دیا ہے. انہوں نے کہا آپ پہلے سے بتا دیتے تو میں کچھ اس کا جوڑا بنا دیتی. معلوم ہوا نئے جوڑے بھی نہیں تھے. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیٹیوں کے پاس پیسہ وہ کپڑے نہیں ہیں. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, ان کی اہلیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس بات کا. اور پھر یہ آپ بیتی میں واقعہ لکھا ہے. اور عصر کے بعد نکاح ہوا, مغرب کے بعد رخصتی ہو گئی. اب کوئی کہے ایک تو سنت کے مطابق شادی بھی کی اور پھر آ کے لوگ کہیں گے اچھا ایسی شادی کی جاتی ہے, تمہاری نظر میں بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بیٹیوں کو تم نے حقیر سمجھا وغیرہ وغیرہ. شریعت پر چلنے کی بھی کوشش کی اور پھر باتیں بھی سنی اور باتیں بھی ایسی ویسی نہیں. ان کو برداشت کرنا اللہ کے لیے, اس پر ملتا ہے 100 شہیدوں کا اجر. ورنہ آپ نے بدلہ لے لیا, پلٹ کے آپ نے بھی کوئی گالی دے دی اس کو, پھر تو عدلے کا بدلہ ہو گیا نا وہاں. تو پھر کہاں رہا, کچھ بھی نہیں رہا. پھر تو برداشت کیا. مخلوق سے شریعت پر عمل میں سختی, مخلوق سے رویے میں نرمی. یہ آسان ہر ایک کا کام نہیں ہے, یہ ہر آدمی نہیں کرتا اور کرنا چاہیے. کرنے کی چیز یہی ہے. تو یہ ہے وہ منع للہ, من آفا للہ و منع للہ. اللہ کے لیے دیا, اللہ کے لیے روکا یا رکا کسی کام کے کرنے سے, اللہ کے لیے رکا. لوگوں نے خوب ملامت کی مگر لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بھی تبدیل نہیں ہوا, برا بھی نہیں مانا اور اپنی شریعت پر عمل بھی اس نے نہیں چھوڑا. یہ ہے وہ منع للہ. اور آگے فرمایا وہ احب للہ, اللہ کے لیے محبت کی. اللہ کی محبت, اللہ کے لیے جو محبت کی جاتی ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. اور اللہ کے لیے محبت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی دنیاوی غرض نہ ہو. شیخ سے جو محبت کی جاتی ہے وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے, لیکن آج کل اس میں بھی غرض آ جاتی ہے. شیخ کے پاس کوئی وزیر اس کا مرید ہو گیا ہے تو ہم اس سے بھی کام بنا لیں گے. شیخ کے کوئی کروڑ پتی مریدین ہیں تو ہم ان سے کچھ پارٹنرشپ کر لیں گے, ان کے ہاں کوئی جاب وغیرہ کی کوئی کوشش کریں گے, ان سے کوئی فلاں اپنا کام نکلوانے کی کوشش کریں گے, فلاں فلاں فلاں. تو بھائی آپ شیخ کے پاس کس لیے جا رہے ہیں؟ جاب کے لیے, دنیا کے فائدے کھینچنے کے لیے, یا کچھ نہیں تو یہ کہ شیخ کے دسترخوان پہ کھانے وغیرہ کھا لیں گے. تو یہ کھانے مل جائیں گے, جاب مل جائے گی, پارٹنرشپ بھی ہو جائے گی, کاروبار بھی ہو جائے گا, مگر اللہ نہیں ملے گا. میں ہم لوگ جب ایک ساؤتھ افریقہ حضرت کا سفر ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی توفیق دے دی, میں بھی چلا گیا. تو ایک دن ڈربن میں, وہاں کا ایک شہر ہے ڈربن, ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے پاس. مجھ سے حضرت نے فرمایا کچھ تمہارے کچھ اشعار سناؤ. میں نے کہا حضرت وہ خواجہ صاحب کا جو شعر ہے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تابا منزل صرف, یہ نثار صاحب کے ہیں شعر, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تابا منزل صرف دیوانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے آہ نکلی اور پہچانے گئے. تو میں نے کہا حضرت اس پر میرے 2 شعر ہوئے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ پڑھ لوں. ہاں فرمایا پڑھو. وہ 2 شعر سنیے. خانقاہ میں بھی انہیں کچھ نہ ملا, صرف جو پینے گئے کھانے گئے. خانقاہ میں بھی انہیں کچھ نہ ملا, صرف جو پینے گئے کھانے گئے اور پا کے لوٹے وہ خدا کو بالیقین اہل دل تک جو خدا پانے گئے. جو اللہ کو پانے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں ایک دن آتا ہے کہ وہ اس حالت میں لوٹتے ہیں کہ اللہ کو پا کر لوٹ رہے ہوتے ہیں. پا کے لوٹے وہ خدا کو بالیقین اہل دل تک یعنی اللہ والوں تک اہل دل تک جو خدا پانے گئے. اللہ والوں کے پاس تو اللہ کو پانے کے لیے جانا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی اور غرض ہے بیکار ہے, سب بیکار. بس سمجھ لیں کہ پھر ہمارا اللہ کے لیے تعلق نہیں ہے ان سے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اب تو باپ کے مرنے کی تمنا کی جاتی ہے جلدی سے مرے کیونکہ جائیداد بہت ہیں, دکانیں ہیں, پلاٹ ہیں, کچھ ہمیں ملے گا. تو یہ کہاں حب فی اللہ ہوا, یہ محبت کا حلق ہے. والدین پر ایک نظر ڈالنا, ایک صرف محبت سے ان کو دیکھ لینا حج اور عمرے کا ثواب ہے صرف ایک نظر ڈالنے سے. اور وہ نظر اس لیے ڈال رہا ہوں کہ بھائی کب ان کا انتقال ہوگا تاکہ وہ کچھ ہمیں جائیداد تو ملے, مکان میں سے کچھ حصہ تو ملے, پیسے بہت سارے مل جائیں گے, وراثت ہوگی, پھر جھگڑا ڈالیں گے, ذرا بھائیوں سے لڑیں گے, بہنوں سے لڑیں گے, کچھ اپنا حصہ نکالیں گے. تو یہ سب کیا ہے, یہ خوب فی اللہ ہے, اس کو یہ محبت اللہ کے لیے ہوئی. ماں کا انتقال ہو جائے تو ماں کے نام فلاں زمین ہے بہت بڑی, وہ اس کا پھر حصہ ہمیں ملے گا, اس پر نظر ہے. اور بظاہر سب کچھ کر بھی رہے ہیں, پاؤں بھی دبا رہے ہیں, خدمت بھی کر رہے ہیں, لیکن نظر دل میں یہ ہے. تو یہ کام محبت اللہ کے لیے ہوئی. اور اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ میرے والدین ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف, اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تمہارے پاس ہوں, تمہارے ساتھ رہ رہے ہوں, عندك الكبر, عندك تمہارے ساتھ ہوں, تمہارے گھر میں رہ رہے ہوں, پھر پتہ چلے گا. کیونکہ بڑھاپے میں آ کر کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, وہ ایک بوڑھا آدمی بڑھاپا اور بچپنا برابر ہوتا ہے تقریباً, اب وہ ایسی باتیں ہو گئیں تو اب اس کا اب پتہ چلے گا برا لگا یا نہیں لگا. فلا تقل لهما اف, ان کو اف بھی مت کہو. ولا تنهرهما, نہ ہی ان کو جھڑکو. وقل لهما قولا کریما, اور ان سے بہت ہی نرم گفتگو کرو. تو یہ اللہ کا حکم ہے, میں اس لیے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہا ہوں, تب یہ بنے گا حب فی اللہ, اللہ کے لیے محبت بنے گی. ساس سسر کا انتقال ہونے کا, وہ ان کی جائیداد ہے تو وہ بیوی کو ملے گی, جب بیوی کو ملے گی تو میں فائدہ اٹھاؤں گا, کہاں جانا ہے اور ان پیسوں کو. تو یہ بیوی سے محبت اللہ کے لیے ہوئی. ہر جگہ پیسہ, ہر جگہ کمرشلزم, کاروبار ہے یہ, کاروبار, یہ ماں باپ والا تعلق نہیں ہے, کاروباری تعلق ہے. حقیقت کاروباری تعلق کی ہے, ماں باپ سے تعلق نہیں ہے. ساس سسر کے مرنے پر نظر ہے تاکہ ان کی جائیداد بیوی کو ملے اور بیوی سے پھر میں فائدہ اٹھاؤں گا کیونکہ میں ہی شوہر ہوں. اب یہ کہاں لے کے جائے گی, تو یہ کاروبار ہے, کاروباری تعلق ہے, ساس سسر والا تعلق نہیں, جس کو ماں باپ کہا گیا کہ اللہ نے یہ دو ماں باپ اور دے دیے تمہیں, کاروباری تعلق ہے. اور یہ حب فی اللہ نہیں ہے, اللہ کے لیے محبت یہ نہیں کہلاتی. آج کل تو اس کے لیے جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو من احب للہ, اللہ کے لیے محبت کرے, بھائی کی کوئی اولاد نہیں ہے. اب بھائی مرے گا, اس کے مرنے پر نظر ہے, اس کا فلیٹ ہے, دکان ہے اور پلاٹ ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, جلدی مرے تاکہ میرے پاس آ جائے. تو یہ بھائی سے محبت اللہ کے لیے نہیں ہوئی, کاروباری تعلق ہے, بزنس ہے, کمرشلزم ہے. یہ بزنس میں آپ یہی تو توقع رکھتے ہیں, جو چیز توقع بزنس میں رکھتے ہیں وہ یہاں رکھی جا رہی ہے. تو یہ اللہ کے لیے محبت ہوئی یا کاروبار کے لیے محبت ہوئی؟ کاروباری تعلق ہوا. وَأَبْغَضَ لِلَّهِ, اور بغض رکھے تو اللہ کے لیے رکھے, محبت رکھے تو اللہ کے لیے رکھے. ایک روایت میں اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں, خود حدیث قدسی ہے یہ, وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتزاورین فیا والمتبادلین فیا والمتجالسین فیا, میری خاطر میرے راستے میں میرے لیے جو لوگ محبت رکھتے ہوں, میری خاطر میرے لیے میری رضا جوئی کے لیے آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہوں, میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہوں, میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہوں, اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہوں, میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے. یعنی ضرور بے ضرور ان کو مرنے سے پہلے میں اپنی محبت عطا کروں گا, لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ کوئی اور غرض فاسد نہ ہو سوائے اللہ کی رضا جوئی کے, اور کچھ چیز مقصود نہ ہو. تب یہ بنے گا حب فی اللہ, اللہ کے لیے محبت. یہ بھائی 8:30 پہ ہے نا. وہاں ہندوستان میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے خواجہ نظام الدین اولیاء. اور جب ان کا انتقال ہوا, جنازہ جا رہا تھا, کیا کہا ہے امیر خسرو نے رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ شاعر تھے, کہ اے تماشا گاہے دنیا روح تست, تو کجا بہرے تماشا می روی. دنیا تیرا چہرہ آ کر دیکھا کرتی تھی, ان کو سکون ملتا تھا, دنیا تیری زیارت کرتی تھی, تو کہاں تماشا دیکھنے, لوگ تیرا تماشا دیکھنے آتے تھے, یعنی زیارت کے لیے آتے تھے, تو کہاں تماشا دیکھنے, تو کجا بہرے تماشا می روی, تو کہاں کون سا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہا ہے. عجیب جذبات میں آ کر اشعار کہے, محبت تھی اللہ کے لیے محبت تھی. تو وہ اس وقت وہاں کے اس وقت کے بڑے مفتی مفتی حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے. حضرت خواجہ صاحب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سما ہوتا تھا. سما اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں یہ اشعار پڑھ لیے جاتے ہیں, اس کو لازم نہیں سمجھا جاتا, کبھی کبھی ناغہ بھی کر لی جاتی ہے ترنم کے ساتھ یا خوش الہانی سے کچھ اشعار پڑھ لیے جائیں بغیر آلات موسیقی کے بغیر, اس کو سما کہا جاتا ہے سیدھا سادہ سا. لیکن اس وقت کے علماء, چونکہ یہ چیز زیادہ رواج پکڑ چکی تھی, قوالیاں شروع ہو گئی تھیں, اس لیے انہوں نے اس کو بھی بدعت ہونے کا فتویٰ دیا تھا کہ نہیں یہ بھی بدعت ہے. بعض علماء اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ یہ ہوتا تھا, اشعار پڑھے جاتے تھے ترنم سے بغیر آلات موسیقی. آلات موسیقی نہیں, ڈول باجا وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا. تو مفتی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ اس کو بدعت کہتے تھے, اور وہ یہ انتظامی معاملہ تھا, کیونکہ اگر اس کی اجازت دی جاتی تو لوگ بہت آگے بڑھ جاتے, مزارات پہ عرس وغیرہ شروع ہو چکے تھے. تو جب ان کا آخری وقت آیا حکیم مفتی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کا, تو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس عیادت کے لیے حاضر ہوئے. اب اختلاف تو تھا آپس میں, تو انہوں نے فرمایا کہ جب اطلاع دی گئی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، فرمایا میں اہل بدعت سے ملنا نہیں چاہتا، ان سے کہہ دو میں اہل بدعت سے نہیں ملنا چاہتا. تو جب یہ بات پہنچائی گئی انہوں نے کہا کہ میں بدعت سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ کہو جا کر، یہ ایک بات کہلوائی. انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور کہا یہ لو ان کو جا کر دو کہ میرے اس امامے کو نیچے بچھا دو ان کے پیروں میں، اس پر چل کے آئے. جب پیغام لے جانے والے نے یہ کہا کہ وہ یوں فرما رہے ہیں کہ اس کو نیچے بچھائیے، اس پر چل کے میرے پاس آئیے، تو کہاں تو یہ بات تھی اور کہاں یہ. اس کو کہتے ہیں بغض فی اللہ اور حب فی اللہ، من ابغض للہ و احب للہ و ابغض للہ. اللہ کے لیے تھا جو کچھ بھی تھا. ادھر انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیروں میں نہیں بچھایا اس کو اپنے سر پہ رکھا کہ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ حضرت نے میرے لیے یہ امامہ بھجوا دیا. اس کو سر پہ رکھ کے اندر تشریف لے گئے اور اسی دوران وہیں ان کا آخری وقت آ گیا. اسی وقت ان کا انتقال ہوا، حکیم مفتی ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ کا. سیکنڈوں کے اندر کہاں انہوں نے فرمایا میں نہیں مل سکتا، جب یہ پیغام پہنچا کہ میں تو توبہ کرنے آیا ہوں، تو فرمایا لو یہ امامہ میری قدموں میں بچھا دو، اس پر چل کے آئے. یہ ہے وابغض للہ، من احب للہ وابغض للہ. ایک مرتبہ احادیث میں روایات میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی پہلو میں حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے چچا تھے، ان کا گھر تھا اور ان کے گھر کا پرنالا مسجد نبوی میں کی طرف تھا. بارش ہوتی تھی تو پانی مسجد نبوی میں گرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات دیکھ کر بہت بری لگی کہ یہ پانی مسجد نبوی میں آ رہا ہے، ان کے گھر کا، ان کی چھت سے پانی یہاں آتا ہے. انہوں نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا. تو حضرت عباس ابن عبد المطلب تشریف لائے اور حضرت عمر سے فرمایا آپ نے اس کو اکھاڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اکھاڑا ہے، اس لیے کہ آپ نے کیوں اکھاڑا؟ انہوں نے پوچھا تو فرمایا یہ آپ کے گھر کا وہ پرنالا ہے اور یہ مسجد میں آ کے، مسجد میں کی طرف اس کا رخ ہے، یہاں پہ پانی آ کے گرتا ہے، اس لیے میں نے اکھاڑ دیا اس کو. فرمایا آپ کو پتا ہے کہ اس کی اجازت میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لی تھی. حضور نے خود آپ کے زمانے سے یہ لگا ہوا ہے، اس وقت بھی مسجد نبوی میں ہی کھلتا تھا یہ پرنالا. حضرت عمر نے فرمایا کیا اس کی اجازت حضور نے دی تھی؟ فرمایا ہاں اس کی اجازت حضور نے دی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرت عمر رکوع کی حالت میں جھک گئے، فرمایا لو یہ پرنالا اور میری پیٹھ پہ چڑھ کے اس کو لگا دو. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں کسی اور کے اوپر چڑھ کے لگا دوں گا، آپ کے اوپر نہیں. فرمایا نہیں عمر کی کیا مجال کہ جس چیز کی اجازت حضور نے دی ہو میں اس میں کوئی ترمیم کروں، آپ کو میری ہی پیٹھ پر چڑھنا ہوگا، چڑھیے میری پیٹھ پر. وہ بھی مجبور ہو گئے، انہوں نے حضرت عمر کی کمر پہ چڑھ کے پھر وہ پرنالا دوبارہ لگایا. یہ ہے احب للہ وابغض للہ، بغض رکھے اللہ کے لیے رکھے. جب وجہ پتہ چل گئی خود ہی سارا غصہ ختم ہو گیا. ان کا غصہ بھی اللہ کے لیے تھا، غصہ بھی اللہ کے لیے تھا. آج کل تو غصہ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے ہوتا ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک طالب علم کی پٹائی لگا رہے تھے. وہ طالب علم بہت ہوشیار تھا، اس نے سوچا حضرت اللہ والے ہیں، ان کو اللہ ہی کا واسطہ دو. تو اس نے کہا حضرت جی اور اچھا اس وقت سب بڑے ابا کہتے تھے حضرت، سب کی زبان پر یہ الفاظ بڑے ابا بڑے ابا. تو اس نے کہا بڑے ابا اللہ کے لیے معاف کر دیں. حضرت نے ایک اور لگایا، فرمایا اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں. فوراً جواب دیا، سوچا نہیں فوراً جواب دیا. یہ ہوتا ہے، معلوم ہوا ان اللہ والوں کا غصہ بھی اللہ کے لیے تھا، اپنے لیے نہیں تھا. تو اس نے کہا اس طالب علم نے بڑے ابا اللہ کے لیے معاف کر دیں. حضرت نے اور پٹائی لگائی، فرمایا اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے غصہ، اس کو کہا جاتا ہے اللہ کے لیے غصہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد میں ایک یہودی کے اوپر بیٹھ گئے اور بس اس کو قتل کر رہے تھے. اب اس نے سوچا میرے پاس اب تو کچھ تو ہے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اب کوئی چارہ کار نہیں, قتل ہونا ہے. اس نے حضرت علی کا چہرہ یوں تھا, وہ نیچے تھا اور حضرت علی اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, اس نے تھوک دیا, چہرے پہ تھوک دیا, حضرت علی کے چہرے مبارک پہ تھوکا اس نے. اور حضرت علی جیسے ہی وہ تھوک جا کے لگا ہے چہرے پہ, وہ اس کو چھوڑ کے ہٹ گیا. وہ تو یہ توقع کر رہا تھا کہ اور جلدی مجھے اور غصے میں آ کر مجھے قتل کریں گے. جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت علی تو چھوڑ کر اٹھ گئے تو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تو میں تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے, اب جب تو نے تھوک پھینک دیا تو اب اللہ تعالی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی شامل ہو گیا, میرا غصہ بھی شامل ہو گیا, اس لیے میں چھوڑ کر ہٹ گیا کہ اللہ کے لیے نہیں رہا, ابھی تجھے اب قتل کرنا اللہ کے لیے نہیں رہا, اس لیے میں نے چھوڑ دیا. روایات میں آتا ہے اسلم بذالک, اس بات پر وہ اسلام لے آیا, کلمہ پڑھ لیا اسے. عین جہاد کی حالت میں یہودی اپنے دین پر بڑا پکا ہوتا ہے, اس کا دل بھی پگھل گیا, اس نے اسلم بذالک اس پر ایمان لے آیا, اس بات پر ایمان لے آیا, اسلام لے آیا. یہ تھا اللہ کے لیے غصہ, اس کو کہتے ہیں اس اللہ کے لیے غصہ ہونے کا اثر یہ ہوا اس پر, اپنے نفس کے لیے نہیں تھا, اپنے نفس کے لیے ہوتا تو اور جلدی قتل کرتے, لیکن چھوڑ کے اڑ گئے. تو یہ ہے من آتا للہ و منع للہ و ابغض للہ و احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان. یہ ہے وہ جس نے یہ چاروں کام کر لیے اس نے گویا کہ اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. بغض ہو اللہ کے لیے ہو, غصہ ہو اللہ کے لیے ہو, محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو, کوئی دنیاوی غرض نہ ہو, کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے, کسی سے کسی چیز سے رکے تو اللہ کے لیے رکے, بس یہ آدمی وہ شخص, یہ وہ شخص ہے جس نے ایمان کو مکمل کر لیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں کامل الایمان ہمیں بنا دے, مرنے سے پہلے پہلے مکمل ایمان اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا اچھی قاری صاحب کی والدہ بیمار ہے, اللہ تعالی ان کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے, اور ہمارے استاد محترم ہمارے استاد ہیں بخاری شریف کے جن سے ہم نے بخاری پڑھی, شیخ الحدیث ہیں ہمارے مدرسے میں, ان کی اہلیہ بہت شدید بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے, جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. اور اے اللہ جس جس کی جو جو جائز حاجات ہیں انہیں فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے, ہم کو سب کو مکمل ایمان نصیب فرما دیجئے, اکمل الایمان بنا دیجئے. اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہمارے ایمان کو مکمل فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین, آمین ورحمتہ یا رب العالمین.